بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، ہمارا جو تذکرہ چل رہا تھا اسماء محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک نام جو آج ذکر کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے الہادی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. یہ جو نام ہے یہ حضور کا بھی نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو حضور کے لیے بھی اس اسم کا ذکر کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اس لفظ کا ذکر فرمایا. ہادی کے معنی آتے ہیں اصل میں رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا، رہبری کرنا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں یہ صرف راستہ دکھلانا، رہنمائی کرنا، اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی اور رحمت کے ساتھ کسی چیز کی رہبری کرنے کے آتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی جو رہنمائی کرتے ہیں تو وہ رہنمائی محبت، شفقت اور مہربانی کی بنیاد پر ہے. اللہ پاک بھی بندوں کے حق میں خیر خواہ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے حق میں خیر خواہ ہیں. تو خیر خواہی کی بنیاد پر یہ رہبری ہے، خیر خواہی کی بنیاد پر یہ دلالت ہے، خیر خواہی کی بنیاد پر یہ سیدھے راستے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو نبی جب نہیں بنایا گیا تھا تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں خیر کے کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے حق میں رہبری والے کام کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں صلح کیا کرتے تھے. اہل حقوق سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو کیسے ان کو حقوق کی ادائیگی کی جائے. حلف الفضول کا جو واقعہ ہے کہ اس کے اندر یہی ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو یہ مزاج میں نرمی، محبت، خیر خواہی اور شفقت، اس بنیاد پر کسی کی رہنمائی کرنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں ہادی کہلاتا ہے. تو اس میں ہادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ محبت، مہربانی کی بنیاد پر ہے، خیر خواہی کی بنیاد پر ہے، لوگوں کے حق میں نفع کی بنیاد پر ہے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کے چار درجے ہیں، اور شریعت میں چاروں معنوں میں اس لفظ کا استعمال ہوا. قرآن و حدیث کے اندر لفظ ہدایت کا چار معنی میں استعمال ہوا. ایک ہدایت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو کسی بھی مخلوق کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اس کے اندر ایک شعور اور ایک احساس رکھ دیا. قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ جو شعور ہے، وہ جو احساس ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے مخلوقات کے اندر، کہ جس شعور اور احساس کی بنیاد پر مخلوقات اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے ان کو بنایا ہے، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے، اس مقصد کے لیے وہ اپنے طور پر اس شعور اور اس احساس کو جو ہے نا زندہ کرتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے نا وہ اس کو استعمال میں بھی لاتے ہیں. اور اپنے حق میں جو خیر کی چیزیں ہیں اور اپنے حق میں جو نقصان کی چیزیں ہیں ان کو وہ محسوس کرتے ہیں. ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. رب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو ایک شکل دی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک شکل دی ہے، ایک بناوٹ دی ہے، اس کی ایک صورت ہے، اس کی ایک سیرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو شکل دینے کے بعد ثم ہدا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. اب ہر چیز کے اندر، ہر چیز واقعتاً داخل ہے، اس کے اندر انسان بھی ہیں، اس کے اندر جانور بھی ہیں، اس کے اندر جمادات بھی ہیں، اس کے اندر نباتات بھی ہیں، اس کے اندر پتھر بھی ہیں، اس کے اندر درخت بھی ہیں، زمین سے اگنے والی بھی چیزیں ہیں، آسمان سے برسنے والی بھی چیزیں ہیں، خشکی کی بھی ہیں، سمندر کی بھی ہیں، ساری مخلوقات اس کے اندر داخل ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر ایک احساس رکھا ہے, ایک شعور رکھا ہے, اور ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی فطرت میں, ان کی طبیعت میں رکھ دی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. علیحدہ ان کو باضابطہ ہدایت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, کام کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دنیا کے اندر ہدایت کو لے کر, تو آپ بتلاتے ہیں کہ بھائی شریعت یہ ہے, آپ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حق ہے یا باطل ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہر چیز کے اندر جو ہدایت رکھ دی ہے, جس کے مطابق وہ لگی ہوئی ہے, وہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو ہر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور ہر مخلوقات اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی اس صفت اور اس ملکے کی وجہ سے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. چاہے اب اس کو بعد اپنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر چیز میں یہ ہے, جانوروں کو ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں, گھر کیسے بناتے ہیں, کس نے ان کو سکھایا ہے کہ بھائی گھر اس طرح بناتے ہیں. آپ چھوٹی چڑیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک جو ہے وہ پتا اٹھا کر لاتی ہے, ایک ایک کاڑی اٹھا کر لاتی ہے, اور ایسا مضبوط گھونسلہ بناتی ہے کہ سردی سے بھی حفاظت ہوتی ہے, گرمی سے بھی حفاظت ہوتی ہے, اور حملہ کرنے والے جانوروں سے تک حفاظت ہوتی ہے اس میں. بلکہ بعض بعض پرندے تو اس طرح جو ہے, بعض بعض جو پرندے ہوتے ہیں درختوں پر گھر جو بناتے ہیں, اس انداز میں بناتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے جانور جیسے سانپ اگر آ جائیں تو ان سے حفاظت کا تحفظ ہو سکے, حالانکہ وہ بلوں میں گھس جاتے ہیں, لیکن بناتے اس انداز میں ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد یا سننے کے بعد کہ کس طرح ان لوگوں نے بنایا ہے. مخلوق کتنی ہے اتنی ہے, اور انسان کی جیسا عقل نہیں ہے, لیکن ایک شعور ہے اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے, اس کی بنیاد یہ ہے ہدایت جو اللہ نے ہر مخلوقات کے اندر رکھی ہے. ہر مخلوق کو پیدا فرمایا, اب وہ جس مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس مقصد میں ہر چیز لگی ہوئی ہے. چھوٹا بچہ ہے, اب اس کو کیسے معلوم ہے کہ بھائی دودھ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے لیے تقاضا کیسے کرے, وہ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے, لیکن جیسے ہی بھوک لگتی ہے تو ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے, جیسے بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. کیا اس کو کسی نے بتایا ہے کہ بھوک لگنے پر رونا چاہیے؟ کسی نے نہیں بتایا, لیکن اللہ نے ایک اس کی طبیعت میں ایک چیز رکھی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہے. ساری مخلوقات کا حال یہی ہے. غذاؤں کو اگر آپ دیکھیں گے, زمین میں اگنے والی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے, درختوں کو اگر آپ دیکھیں گے, تو ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. بلکہ مسئلہ تو یہ ہے, قرآن و سنت میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. اپنے مقصد کے لیے تو ہے ہی, اپنے مقصد کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اور تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو. اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے پر محسوس ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو پتھر ہے, اس میں کیا شعور ہے, کیا احساس ہے. لیکن وہ تو نبی کو پہچان گیا, اور پہاڑ تھا, جب نبی چڑھ گئے تو پہچان گیا وہ کہ بھئی ہمارے اوپر لذرنے لگا تھا احد پہاڑ. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر گئے تھے تو احد پہاڑ جو ہے نا لذرنے لگا تھا, ہلنے لگا تھا. حضور نے فرمایا کہ کیا کرنے جا رہا ہے بھائی, تو تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک شہید ہیں. آپ نے ارشاد فرمائی تھی یہ بات اس وقت. بہرحال پتھر ہیں لیکن احساس ہے, درخت ہیں لیکن ایک احساس ہے, ایک شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. تو یہ جو مخلوقات ہیں اپنے نفع کو اپنے نقصان کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے پہلا وصف ہے, ایک ہدایت ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کو دی ہوئی ہے. چونٹیاں ہیں, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت سلیمان جا رہے تھے تو چونٹیوں کی جو سربراہ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے, بڑی عجیب مخلوق ہے تو سب سے چھوٹی, لیکن ایک عجیب نظام اللہ نے, نظام کے تحت میں وہ چل رہی ہوتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جو ہے نا چونٹیوں کی جو بڑی چونٹی تھی اس نے سب سے خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لیاحتمنکم سلیمان وجنودہ, ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے نا تم کو رون نہ دیں اپنے پاؤں کے نیچے. وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. فتبسم ضاحکا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سن کر مسکرا دیے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مخلوقات جو ہے نا مخلوق بھی بنائی ہے, اور اللہ نے سنا بھی دیا ان کو کیونکہ سارے جنات حیوان ان کے مسخر تھے. سن کر مسکرا دیا انہوں نے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس موقع پر. چونٹی ہے لیکن محسوس کر رہی ہے, ایک شعور ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ, یا پھر محققین ہی کی بات ہے, حدیث کی کتابوں میں شروحات میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ بڑا تحفظ اپنا کرتا ہے. جان ہے تو چونٹی بہت چھوٹا سا جانور, لیکن تحفظ کا مادہ بہت اس کے اندر پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ تیری غذا کتنی ہے, تو کہنے لگی کہ سال میں ایک دانہ کھاتی ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو ایک دانہ اس کو دیا اور ڈبی میں اس کے بند کر دیا. ایک چھوٹی سی ڈبیا جو ہوتی ہے, ایک دانہ اس کے اندر رکھا اور اس کے بند کر دیا. تو اس اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بعد اس کو کھولا یا 1 سال کے بعد اس کو کھولا. खुलने के बाद देखा तो जो है जो दाना था जो ख़त्म हो जाना चाहिए था मुद्दत में वो ख़त्म नहीं हुआ, चूंटी जिंदा है। तो पूछा कि ये क्या है, तूने तो कहा था कि इतनी मुद्दत में एक दाना खा लेती है लेकिन ये दाना तो आधा भी मौजूद है। तो कहने लगी कि मैंने तो सोचा था कि खा लूँ लेकिन मुझे ये ख्याल हुआ कि अगर मैं पूरा खा लूँगी और सुलेमान तो बादशाह हैं, हो सकता है कि मेरी तरफ तवज्जो न दें और मैं अंदर बंद ही रह जाऊँ तो मैं मर जाऊँगी फिर। तो इसलिए मैंने आधा अपने आधे आधी यानी आधे मजीद उस मुद्दत के लिए मैं बचा कर रख चुकी थी, उसको मैंने बचा कर रख लिया था उसको, कि जब दोबारा यानी अगर किसी वक्त याद आ जाए बाद में खोलेंगे तो बाद में पता चला कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ ज़्यादा देर से खोलने की वजह से। अब ये शऊर चूंटी के अंदर ये तहफ्फुज़ का जो मादा है, ये जो शऊर है, ये जो एहसास है, ये अल्लाह तबारक व ताला ने उसके अंदर बनाया है। वह आता कुल्ल शईन रब्बुन अल्लज़ी आता कुल्ल शईन खल्क़हु थुम्मा हदा, की ये तफसीर है ये कि अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा किया और मखलूक को पैदा करने के बाद एक शऊर और एक हिदायत अल्लाह ने उसके अंदर रखी है और इस हिदायत के नतीजे में सारी मखलूक़ात जो है ना अपने कामों में लगी हुई हैं, मखलूक़ात के असरात कामों में लगे हुए हैं। तो अपने नफ़ा को वो जानते हैं, अपने अपने नुकसान को वो जानते हैं कि इस चीज़ में नफ़ा है ये हमको करना है, इस चीज़ में नुकसान है इससे हमको बचना है। इसीलिए उसके समझाने के लिए एक बात उलमा ने ये भी लिखी है कि भाई जैसे एक चूंटी जा रही है, अगर मिसाल के तौर पर आपने सामने हाथ रख दिया रास्ता आपका बदल लेगी। अब किसने बताया है कि भाई सामने दीवार आ गई तो ये उसके लिए ख़तरे की बात है, छोटा सा जानवर है, इतना छोटा है कि आप बयान नहीं कर सकते, यानी उसको हकारत के लिए बयान किया जाता है, मसल दें आप तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस जानवर का अगर आप देखेंगे, अल्लाह ने एक तो निज़ाम कैसे बनाया, वह आता कुल्ल शईन खल्क़हु, अल्लाह ने उसको एक शक्ल दी है, आप पैदा कर सकते हैं उतना छोटा जानवर आप बनाएं, आप तस्वीर में बनाना चाहें तो बनाना मुश्किल है आपके लिए। अल्लाह ने तो उसके अंदर आंखें भी बनाई हैं उसकी, उसका जिस्म भी बनाया, उसका पेट भी बनाया, उसके पैर भी बनाए, उसका दिमाग भी बनाया, उसके अंदर शुऊर भी बनाया। इससे अल्लाह तबारक व ताला की खालिकियत का अंदाज़ा लगाएं आप कि अल्लाह की कुदरत कैसी है। इतनी छोटी सी मखलूक के अंदर, बल्कि बाज़ जानवर तो कीड़े तो इतने जर्रे जर्रे से होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर पूरा निज़ाम होता है अल्लाह तबारक व ताला का, और सारी चीज़ है उसके अंदर, आप पेट भी उसका मौजूद होगा, उसकी आंखें भी मौजूद होंगे, कान भी मौजूद होंगे, पैर भी मौजूद होंगे, पेट के अंदर का निज़ाम पूरा मौजूद होगा, फिर ऊपर से अकल भी उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला रख देंगे, एक शऊर अल्लाह तबारक व ताला उसके अंदर रख देते हैं। हैरत होती है अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत को और किबरियाई को और अल्लाह की खालिकियत को देखना चाहें तो बड़ी हैरत होती है कि कैसे कैसे अल्लाह तबारक व ताला ने ये मखलूकात बनाई है। एक तरफ बनाए इतना बड़ा आसमान कि आज तक 1400 साल हो गए, साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है लेकिन पहले आसमान तक हमारी तहकीक के मुताबिक नहीं पहुँच पाई है। एक तरफ बनाए एक छोटी सी मखलूक, अल्लाह ने बताया कि खालिकियत उनकी कैसी है, कुदरत और किबरियाई उनकी कैसी है कि ज़र्रे के अंदर क्या चीज़ पैदा करते नहीं बयान किया जा सकता, और बड़ी से बड़ी मखलूक़ात को किस अंदाज़ में अल्लाह पाक कितना बड़ा बना दें, कैसे बड़ा बना दें, उसके मनफातें क्या हैं, उसकी मसलहतें क्या हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। फरमाया कि वाता कुल्ल शईन खल्क़हु थुम्मा हदा, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया फिर उसके बाद उसके अंदर हिदायत अल्लाह तबारक व ताला ने रख दी। ये एक हिदायत, ये बुनियादी शुऊर है हर मखलूक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदा, जिसके मुताबिक वह मखलूक काम में लगी हुई होती है। खैर, ये हिदायत का एक माना है बुनियादी तौर पर। दूसरा जो माना उलमा ने लिखा है वो हिदायत होती है हिदायत वही, वही वाली हिदायत कि जिसके अंदर दीन की रहनुमाई होती है, जिसके अंदर सही रास्ते की रहनुमाई होती है, जिसके अंदर सही और गलत की रहनुमाई होती है, जिसके अंदर हक और बातिल की रहनुमाई होती है, जिसके अंदर जायज़ नाजायज़ की रहनुमाई होती है, जिसके अंदर हलाल और हराम की रहनुमाई होती है, ये हिदायत है जो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को दी जाती है। और अम्बिया के लिए इसी माने में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ए नबी आप हिदायत देने वाले हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि मुख्तार कुल हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अकीदा, ये सिफत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की है। मुख्तार कुल कुल्ली इख्तियार किसी भी चीज़ का वो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को हासिल है। बकिया मखलूक़ात में से हुजूर का दर्जा इतना ऊंचा है कि बयान नहीं कर सकते, और हुजूर को अल्लाह तबारक व ताला ने जो मलकात अता फरमाए हैं, जो कमारात अता फरमाए हैं, जो इल्म अता फरमाए हैं, जो आपके वाक़ियात हैं, उससे जो आपकी आज़मत और बड़ाई ज़ाहिर होती है उसको सोच भी हम नहीं सकते। लेकिन खुदाई सिफात मखलूक में मान लें ऐसा नहीं हो सकता, ये जहन में रहना चाहिए कि खालिक की सिफात मखलूक को नहीं दी जा सकती और मखलूक की सिफात खालिक में जो है नहीं देखी जा सकती। यहाँ अगर साबित करेंगे तो कुफ्र और शिर्क लाजिम आ जाएगा फिर। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि मुख्तार कुल है, नहीं, ये अकीदा बिल्कुल इंतहाई गलत अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ही की ज़ात है जो मुख्तार कुल है। कुल्ली इख्तियार, कुल्ली अकीदा, कुल्ली तसर्रुफ का और कुल्ली जो है ना किसी भी चीज़ के बारे में कुछ काम करने का जो इख्तियार है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, वो अल्लाह तबारक व ताला का वस्फ़ है। तो बहरहाल एक हिदायत होती है हिदायत वही वाली हिदायत होती है, ये अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को दी जाती है। और उम्मत में आप इस हिदायत को लेकर आते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं कि भाई ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह की तालीमात हैं, ये तफसीलात हैं उसकी, तो उसके मुताबिक चलना होता है हमारे दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हादी होने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो इसी माने में इस्तेमाल किया गया कि आप सिर्फ रहनुमाई करते हैं उम्मत की। और ये वस्फ़ इस दर्जा आपके अंदर पाया जाता था कि बयान नहीं किया जा सकता। قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہے نبی سیدھے راستے کی آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، لیکن رہنمائی کرنے کے بعد ہدایت کی توفیق دینا، ہدایت سے نوازنا، رائے حق پر لے کر آنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ حضور کا بھی نہیں ہوتا کام۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کے بارے میں تھا نا، حضور یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائیں، بہت زیادہ دلی خواہش تھی آپ کی، کیونکہ ایک تو قربت تو ہے ہی، رشتہ ہے ہی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد و نصرت انہوں نے فرمائی ہے، اس بنیاد پر آپ چاہتے یہ تھے کہ میرے چاچا ہیں۔ ویسے ہر امتی کے تحت آپ کو فکر لگی رہتی تھی، کان دائم الفکرہ، ہمیشہ فکری میں رہا کرتے تھے، امت کے غم میں رہا کرتے تھے آپ کہ کسی نہ کسی طرح ہدایت پر آ جائیں، اسی لیے دعوت آپ کی ہوتی تھی مستقل طور پر کہ ہدایت والے بن جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ تو حضور کی یہ فکر رہا کرتی تھی کہ ابو طالب کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ آپ کہنے لگے حضرت ابو طالب سے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، میرے کان میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اللہ کے یہاں حجت کروں گا۔ میں تو فرمایا، وہ قبول کرنے والے تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھائی اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، تو پھر یہ کافر طعنہ دیں گے کہ بھائی بیٹے، یعنی اپنے بھتیجے کے اس پر چل دین پر چلے گئے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھاتا نہیں پڑھا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، صحیح بات تو یہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس سلسلے میں کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب کے تحت میں فکر آپ کی یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں، چاہے کان میں ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا اور میں حجت پیش کروں گا کہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان ہو جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں پڑھ سکے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر، اور پھر استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کے تحت میں جب آپ تھے اور آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان کلا تہدی من احببتا، اے نبی جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، ہم ہدایت دیں گے۔ اصل میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، رائے حق پر جو لاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اس کے بعد کا درجہ ہے وہ پہلا درجہ ہے کہ انبیاء کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے مخلوقات تک پیغام کا پہنچ جانا، حق اور باطل کا پہنچ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پہنچ جانا، صحیح عقائد کا پہنچ جانا، تو یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ بقیہ وہ ہدایت پر آئیں نہ آئیں، قبول کریں نہ کریں، جنت والے راستے کو اپنائیں نہ اپنائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ارادہ ہوتا ہے تو پھر مخلوق قبول کرتی ہے، پھر لوگ قبول کرتے ہیں، پھر ورنہ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو نسبت ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے، ورنہ حضور کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ جس کو چاہے حضور ہدایت دے دیں اور جسے چاہے ہدایت کو سلب کر لیں، یہ اللہ کا کام ہے شریف۔ اصل میں جو بات عرض کرنی تھی مجھے وہ یہ تھی۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ہادی ہیں، آپ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے ہیں، دوسری طرف یہ بات ملتی ہے کہ لا تہدی من احببتا، جس کو چاہے آپ ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں ہدایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی جو نسبت ہے وہ الگ معنی میں ہے، اور ہدایت کی جہاں نفی ہے وہ الگ معنی میں ہے۔ ہدایت کی نسبت کی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ راستہ آپ دکھلاتے ہیں، ہدایت کا اللہ کا راستہ آپ دکھلاتے ہیں، جنت کا راستہ لوگوں کو آپ دکھلاتے ہیں، صحیح راستہ لوگوں کو آپ دکھلاتے ہیں، دین اسلام اور حق کا راستہ آپ بتلاتے ہیں۔ لیکن جہاں نفی ہے کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، یعنی رائے حق پر لے کر آ جائیں، وہ دین اسلام قبول کر لے اور ہدایت اس کو مل جائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ اس کو ہماری اپنی زبان میں علماء کی اصطلاح میں ارادۃ الطریق اور ایثار المطلوب کہتے ہیں، منطق کی زبان میں لفظ استعمال، ارادۃ الطریق یعنی راستے کا دکھلا دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں راستہ دکھلانے کے اعتبار سے، اور مطلوب تک پہنچانے کے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی ہیں، وہ حضور نہیں۔ تو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے ہدایت کی، تو وہ ارادۃ الطریق راستہ دکھلانے کے معنی میں ہے، اور جہاں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پر مطلوب تک پہنچانے کے معنی میں ہے کہ مطلوب تک آپ نہیں پہنچا سکتے، مقصود تک آپ نہیں پہنچا سکتے، مقصود تک پہنچانا تو ہمارا کام ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا۔ تیسرا درجہ جو ملتا ہے ہدایت کا، وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی توفیق کا مل جانا، اور آدمی کا ہدایت کو قبول کر لینا، دین اسلام کو قبول کر لینا، راہ حق پر آ جانا، یہ ہے تیسرا۔ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے، کسی کو توفیق دے دی جائے ہدایت کی، ویسے ہدایت ہو یا کوئی اور چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ویخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے خالق بھی اللہ ہیں، تمہارے اعمال کے خالق بھی اللہ ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے تو ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ اجازت نہیں ہے تو پیر نہیں اٹھ سکتا، اجازت نہیں ہے تو دیکھ نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے تو سن نہیں سکتے ہم. تو ہدایت کا مسئلہ بھی ایسا یہ ہے کہ ہدایت ہو یا ضلالت ہو، یہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی توفیق بندہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، رائے حق میں نہیں آ سکتا. اس لیے فرمایا کہ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، جس کو حق جس کو چاہے رائے حق پر لے کر آ جائیں، جس کو چاہے رائے حق سے دور کر دیں اس کو ہدایت ہی نہ دیں. چوتھا درجہ ہے ہدایت کا جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قیامت میں ہیں، وہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے، جو اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی صلاحیت امت کے اندر پیدا ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہوں گے تو مخلوقات اللہ کو دیکھ کر ایک وقت وہ ہوگا کہ مخلوق دیکھ کر پہچانے گی نہیں، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ مخلوق اللہ کو دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثالی شکل میں ظاہر ہوں گے تو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گی. یہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے کہ اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے، جس کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو یہ چار درجے ہیں ہدایت کے، جو عام طور پر ہم ہدایت 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 سنتے ہیں، اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے. تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہادی ہونے کا لفظ ہے کہ حضور ہادی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ رہنمائی کرنے والے ہیں قرآن کی، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں دینی اسلام کی، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی. اب پھر ان احکامات کو قبول کرنا، ان کے مطابق عمل کروانا یا بندے کا عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو نہیں ہوتا. اچھا، پھر ان میں ترتیب بھی ہے. جب تک نبی کی طرف سے ہدایت نہیں آئے گی تب تک بندہ آگے کے درجے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. توفیق نبی کی طرف سے ہدایت آ گئی، اللہ کی توفیق مل گئی، تو بندہ تو ہدایت پر آ گیا. اب اس کے بعد آخرت میں جانے کے بعد جو ہدایت کا جو اور درجہ ہے، آگے کا درجہ ہے، وہ بندے کو ملتی ہے پھر، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے، معرفت کے بعد جنت میں داخلہ ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی تفصیل ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ہادی اللہ، حضور اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ہادی الی صراط المستقیم، صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے. ایک بات تو یہاں پر اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہدایت حاصل کیسے ہوتی ہے. ہدایت حاصل ہوتی ہے، ذریعے تو بہت سارے ہیں، طریقے تو بہت سارے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، اور ہر نماز میں ایک دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم دین اسلام کو قبول کر لیا، نمازوں کے لیے آ گئے تو اب یہ دعا ختم ہو گئی، نہیں. ہر نماز میں مانگنے کا حکم ہے ہمارے لیے، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگنے کا حکم ہے، فرض ہے، نفل ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے، امام ہے تو امام کی قرأت سب کے لیے کافی ہے، امام نہیں ہے تو ہر مقتدی کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو راستے کی ہدایت دیجیے. تو یہ مانگا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ سے ہدایت کو مانگتے رہنا چاہیے، چاہے آدمی اپنے آپ کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھ لے، مانگتے رہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دیجیے. ایک تو یہ ہے تو ہدایت مانگنا، ہدایت پر آ جانا، اور ایک ہے ہدایت پر باقی رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو خاص طور پر اس لیے اس معنی کے لحاظ سے بھی کہ اللہ ہدایت بھی عطا فرمائیے اور ہدایت پر ہم کو قائم بھی فرمائیے، قائم بھی رکھیے آپ. اللہ سے مانگنے کی چیز ہے یہ، کیونکہ ہمارے ہاں جو اصل ہمارا جو اصل انجام ہے تو وہ ہمارے حسنِ خاتمہ ہے. خاتمہ کس کا کیسا ہوگا نہیں معلوم ہے، ہمارا خاتمہ کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، ایمان پر ہوگا نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی ہے ہم سے، مخلوقات سے مستغنی ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو مخلوقات سے مستغنی ہے. تو اس لیے زندگی بھر اگر آپ یہ چاہیں گے، یہ سمجھیں کہ بھائی میں نے اتنی عبادتیں کی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو بندے کے ان اعمال کی، ان عبادتوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو مستغنی ذات ہے، ہماری عبادت سے ان کا کیا لینا دینا ہے. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا ہم ادا نہیں کر سکتے. تو کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دیں؟ اللہ کی ایک نعمت جو ہے نا، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو داخلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے اتنی نعمتیں ہم نے استعمال کر لی ہیں کہ اس کے بدلے میں زندگی بھر بھی شکر ادا کرتے رہیں، زندگی بھر بھی عبادت ادا کرتے رہیں، زندگی بھر میں بھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. تو جنت میں تو داخلہ صرف اس کے فضل کی بنیاد پر ہے. اس لیے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی، 500 سال تک عبادت کی تھی اس نے، اور عبادت پہ ناز آ گیا کہ میں نے ایسی عبادت کی ہے. 500 سال معمولی بات ہے، اور حدیثوں میں یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی اس کی، اتنی بھی نافرمانی نہیں ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ عبادت کے کیا عالم ہے، لیکن ناز آ گیا، پہنچ گئے، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو میرے فضل کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو. کہنے لگا کہ نہیں، آپ کے فضل کی بنیاد پر نہیں، میرے عمل کی بنیاد پر داخلہ کر. اللہ پاک فرمایا کہ نہیں. تمہارے فضل کی, تمہارے عمل کی بنیاد پر نہیں, میرے فضل کی بنیاد پر داخلہ ہوگا. تین مرتبہ یہی مکالمہ ہوا حدیث میں جو بتایا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ اصرار کر رہا ہے کہ اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے. تو فرشتوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کے اعمال کو اور میری نعمتوں کو تولو. تو فرشتوں نے تولا اللہ, یعنی اس کے اعمال کو, 500 سال کی مخلص عبادت کو فرشتوں نے تولا ہے, یعنی ایسی جس میں کوئی نافرمانی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا, اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ, اس کی عبادتوں کو بھی ہم نے تولا ہے اور آپ کی نعمتوں کو بھی تولا ہے. آپ نے ایک آنکھ کی نعمت جو اس کے دی تھی, 500 سال کی یہ جو مخلص دعا اس نے کی ہے, مخلص عبادت جو اس نے کی ہے, یہ 500 سال کی عبادت آپ کی آنکھ کی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر پائی ہے, کیا کریں؟ فرمایا کہ لے جاؤ جہنم میں ڈال دو اس کے. پھر کہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخلہ چاہتا ہے, نہیں ہو سکتا اپنے عمل کی بنیاد پر داخلہ. تو فرمایا, تو پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ فضل کی بنیاد پر داخلہ فرما دے. تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ داخلہ ہوگا تو ہمارے فضل کی بنیاد پر. تو فرمایا کہ تو یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر داخلہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال نہیں ہوگا, اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بندہ چاہے کچھ بھی کر لے, کتنی ہی عبادت کر لے, اللہ کی ذات تو مستغنی ہے. ہمارے خاتمے کا ہم کو علم نہیں ہے کہ کیسے ہمارا خاتمہ ہوگا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ مرتے وقت میں, ان کے انتقال کے وقت میں شیطان آ گیا ان کے پاس, اور بختی کے امام ہیں وہ. امام رازی ہے, تفسیر کبیر جو انہوں نے لکھی ہے, بڑی تفاسیر میں ایک اہم تفسیر ان کی شمار ہوتی ہے. تو شیطان آ کر ان کو جو ہے عین وقت میں اللہ وحدانیت پر دلیلیں پوچھنے لگا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا دلیل ہے. تو انہوں نے ایک نہیں 99 دلیلیں پیش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. شیطان نے سب میں شک اور شبہ پیدا کر دیا. فرماتے ہیں کہ خاتمہ ہے, یعنی اب جان نکل رہی ہے, ایسے وقت میں اگر توحید کے بارے میں مجھے شک اگر ہو گیا اور میرا خاتمہ اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا. تو جس بزرگ سے جو ہے نا ان کو نسبت حاصل تھی, اس وقت جو ہے نا ان کو الہام ہوا اور وہ وضو کر رہے تھے اس وقت, جو کتابوں میں ملتا ہے واقعہ, تو اپنے لوٹے کو پھینک کر کہہ دے کہ یہ کہہ دے اس سے کہ بلا دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, بس مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, تو فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اللہ کی ذات بڑی مستغنی ذات ہے. تو اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اصل جو بات عرض کر رہا تھا میں وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. ہدایت طلب کرتے رہنا ہے. اللہم انا نسألک الہدى, اللہ ہم آپ سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ آپ نے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت دینے کے بعد جو ہے نا آپ ہم کو کیا ہے ہدایت, یعنی ہم اب ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کی دیا, رائے حق سے ہم کو مت ہٹائیے. اللہم اہدنا واہدی بنا وجعلنا من الراشدین, حدیثوں میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دی دی اور ہم سے بھی ہدایت جو ہے نا لوگوں کو پہنچائیے آپ. تو اس لیے ایک تو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر ہدایت کے معاملے میں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو اثر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جو تقاضا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے حصول کی فکر کرے. اور اس کے لیے حصول کے لیے کرنا یہی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے. تو پھر بندے کو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی باتوں کو ماننا پھر آسان ہوتا ہے. کیسے اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے, اور قرآن پاک میں بار بار فرمایا ان فی ذلک لآیات, اس میں جو ہے نا ہماری نشانی ہے ایک, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کے اندر. لآیات لقوم یؤمنون, ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یتفکرون, سوچنے والوں کے لیے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. تو یہ جو ہے غور و فکر کرنا ہے نظام کائنات میں, کتنی چیزیں اللہ تبارک, بلکہ کہتے ہیں نا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے. تدل علی انہ واحد, کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. کیسے اللہ نے نظام, اسی لیے صوفیہ کے ہیں مجاہدہ یہی ہوتا ہے کہ فکری جو مجاہدہ ہوتا ہے, خاص طور پر سلسلہ قادریہ کے اندر, تو وہ یہی ہے کہ بھائی کائنات میں غور و فکر کیا جائے. آثار اللہ جس کو ہم کہتے ہیں, انظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ کے آثار کو دیکھو. ان لوگوں نے یہیں سے نکالا پھر کہ اللہ کے آثار میں دیکھنا ہے. ساری کائنات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار ہیں. اللہ تبارک آثار یعنی اللہ کے فعل کا اثر ہیں. تو ان آثار کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. ایک بات یاد آئی مجھے, حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یعنی خود دادا حضرت کی تعلیمات میں بھی یہ ہے, اثر ہوتا ہے, اثر کے پیچھے فعل ہوتا ہے, فعل کے پیچھے صفت ہوتی ہے, صفت کے پیچھے ذات. تو اس کائنات کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. کائنات تو اللہ کی ہے, تو یہ کائنات ظاہر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کی وجہ سے, اور فعل ہوتا ہے صفت کی بنیاد پر, اور صفت جو ہے نا وہ ذات سے متصل ہوتی ہے. تو اس کائنات کی کسی بھی چیز کو آدمی دیکھے تو اس اثر سے سیدھا براہ راست اللہ کی طرف نظر اس کی دوڑنی چاہیے.
جیسے ہی مخلوق پر نظر پڑ گئی تو مخلوق سے خالق کی طرف نظر ہونی چاہیے, کس کی ہے؟ بھائی اللہ کی ہے. اس لیے پہلا جو فکری مظاہرہ کروایا جاتا ہے وہ فکری مظاہرے میں یہی ہوتا ہے کہ خالقیت اور مالکیت کی نفی کر دی جاتی ہے مخلوقات سے, کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور جو ذکر کیا جاتا ہے خاص لا الہ الا اللہ میں, اس میں بنیادی جو درجہ ہے وہ درجہ یہی ہے کہ وہاں پر نفی کر دی جاتی ہے کہ لا الہ کوئی خالق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے, لا الہ کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جو فکری مجاہدہ ہوتا ہے اس کے اندر یہی ہوتی ہے, اس میں بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات کے علاوہ سے خالقیت کے اور مالکیت کی نفی کر کے ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا آ جائے, ہر چیز میں مخلوق کو دیکھنے کے بعد بندہ خالق تک پہنچ جائے. یہ صوفیہ اکرام کے فکری مجاہدوں میں بنیادی مجاہدہ ہے, پہلا مجاہدہ ہے سلسلہ قادریہ میں جو کروایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین بار بار بولنے لگاتے ہیں, جی بار بار بولنے لگاتے ہیں کہ بھی کہو یہ غیر اللہ, یہ غیر اللہ, یہ غیر اللہ, یہ غیر اللہ, یہ اللہ کے علاوہ, یہ اللہ کے علاوہ, یہ اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ نہیں ہے. یہ جب اللہ نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں ہے, بس جب اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے تو غیر اللہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے نہیں ہے, غیر اللہ تو اللہ کی ذات ہے عبادت کے لیے, غیر اللہ صرف استفادے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے, جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے تو ہدایت کے حصول کا طریقہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس کے حصول کے لیے ایک تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کے لیے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ہدایت ہے تو قرآن کو پڑھنا چاہیے جس سے ہم کو ہدایت ملے گی, احادیث رسول ہیں جس سے ہم کو ہدایت ملے گی وہ پڑھنا ہے, ہم کو ہدایت ملے گی اس کے ذریعے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. صحابہ ہیں, صحابہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بھی آئیے ہم اقتدائی تم اقتدائی تم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تو میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے جن کے بھی اقتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, اقتدائی تم ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا تو ان کی سیرت کو پڑھنا ہے, ان کے واقعات کو پڑھنا ہے, ان کے قصوں کو ہم کو دیکھنا ہے, سننا سنانا ہے, یہ سب ہدایت کے ذریعے ہیں ہمارے لیے. اور علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہدایت حاصل ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے بزرگان دین کی صحبتوں میں بیٹھنے سے, علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنے سے, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, کہ اے نبی جو لوگ صبح اور شام اللہ کی رضا کے لیے, جو لوگ صبح اور شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیے تھوڑی دیر. ولا تقعدوا بكل صلاة تعيدون وتصدون عن سبيل الله, یہ بھی غافلوں کے ساتھ, ان مشرکین کے ساتھ, ان کافروں کے ساتھ مت بیٹھو, جو نیک لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نبی کے لیے حکم دیا گیا تو عام امتیوں کے لیے نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا جو ہے نا کتنا اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے ہے نا کھانا کھانے کے بعد جب کسی کے ہاں جاتے ہیں ہم, کوئی آدمی کھانا کھلاتا ہے تو اس کو جو دعا دینے کا حکم ہے, ایک دعا یہ بھی ہے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون, یعنی نیک لوگ تمہارے پاس کھانا کھائیں, ایک دعا ہے یہ, اس کے شکرانے میں کرنے کی دعا ہے. اہمیت توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ تم کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے کہ تم کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو, نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں, ایک تو دعا دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے لیے جو ہے نا ان کی نیکی کے اوصاف تمہارے لیے اپنانا لینا آسان ہو جائے گا. پھر ایک ایک چھوٹی چھوٹی دعا ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلوؤں کو اس کے اندر ملحوظ رکھا ہے وہ انتہائی جامع ہوتا ہے, انتہائی گہرا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہدایت کے حصول کے طریقے ہیں, بس یہ کچھ باتیں تھیں, اور بھی اس حوالے سے باتیں ہیں, لمبی چوڑی تفصیلات ہیں ان کی. حق تعالی شانہ جو انہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ان معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دے اور ان معنی کے ذریعے اپنی عظمت کو, نبی کی عظمت کو ہمارے اوپر کھول دے. درود شریف پڑھ لیں سو مرتبہ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله.